والذي أكرز الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم يخرجوا وظنوا أنهم مأتمعتهم وصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب وما كتمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين وما فعل الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الحشر کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آیت نمبر ایک سے سماعت فرمائیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اللہ ہی کے لیے ماؤ تسبیح ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اور وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے وہی وہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور صاحبان ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتا اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب طے ہی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اختلاف کیا اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا سخت عذاب کرنے والا ہے مسلمانوں تم نے جو بھی کھجور کی شاخ کاٹی ہے یا اسے اس کی جڑوں پر رہنے دیا ہے یہ سب خدا کی اجازت سے ہے خدا کی اجازت سے ہوا ہے اور اس لیے تاکہ خدا فاسقین کو رسوا کرے और खुदा ने जो कुछ उनकी तरफ से माल गनीमत अपने रसूल को दिलवाया है, जिसके लिए तुमने घोड़े या ऊंट के जरिए कोई दौड़ धूप नहीं की है, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को गलबा इनायत करता है और वो हर शय पर कादिर और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तो कुछ भी अल्लाह ने अहले क्रिया की तरफ से अपने रसूल को दिलवाया है वो सब अल्लाह रसूल और रसूल के कराबतदार ईताम मसाकीन और मुसाफरान गुरबत ज़दा के लिए है, ताकि सारा माल सिर्फ मालदारों के दरमियान घूम फिर कर न रह जाए। और जो कुछ भी रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो और जिस चीज से मना कर ले उससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो कि अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ये माल उन मुहाजिर फुकरा के लिए भी है जिन्हें उनके घरों और अमवाल से निकाल बाहर कर दिया गया है और वो सिर्फ खुदा के फज़ल और इसकी मर्जी के तलबगार है और खुदा व रसूल की मदद करने वाले हैं कि यही लोग दावाए ईमान में सच्चे हैं। और जिन लोगों ने दारुल हिजरत और ईमान को उनसे पहले इख्तियार किया था वो हिजरत करने वालों को दोस्त रखते हैं और जो कुछ उन्हें दिया गया है अपने दिलों में उसकी तरफ से कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं और अपने नफ्स पर दूसरों को मुकद्दम करते हैं चाहे इन्हें कितनी ही ज़रूरत क्यों न हो। और जिसे भी उसके किए नफ्स की हर्ष से बचा लिया जाए वही लोग निजात पाने वाले हैं। और जो लोग उनके बाद आए और उनका कहना ये है कि खुदाया हमें माफ़ कर दे और हमारे इन भाइयों को भी जिन्होंने ईमान में हम पर सबकत की है और हमारे दिलों में साहिबा ने ईमान के लिए किसी तरह का कीना न करार देना कि तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बराए खुशनुदिए इमाम ज़माना बुलंद पर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें सारी हमदुस्सना सब मिदहते उस खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम कि जिसकी कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हर साल की तरह इस साल भी खुदा जमात की जानिब से इस रमज़ान मुबारक 10 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जो कि 29 शाबान से शब ईदुल फितर तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस 10 प्रोग्राम की 18वीं नशरियात आप देख रहे हैं। मैं आपका भाई, आपका मेज़बान, आपका खादिम अली कासिम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ खुदा जमात की जानिब से। और मेरी जानिब से आप तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अर्ज़ करता हूँ और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़न, जैसा कि आपके इल्म में है कि हालात के पेश नज़र मोमिनीन व मोमिनात के लिए हॉल में नशिस्त का इंतज़ाम नहीं किया गया है, तो इसी वजह से आप ये तमाम हमारी दर्स की नशरियात हमारे फेसबुक पेज یعنی KPSIAJ کراچی، ہماری ویب سائٹ kpsiaj.org اور ہمارے PCN چینل سے برائز دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسی بنا پر ہر روز اس پروگرام میں مختلف علماء کرام مختلف عنوان پر آپ کی خدمات میں درس پیش خدمت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حمایت مظلومین جہاں، الہی سیاست اور معاشرتی ذمہ داریاں، جس سے ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان، پروگرام کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہو چکا ہے، جس سے حیدر بھائی علامہ صاحب تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اگر پروگرام اگر عنوان سے مضمون سے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلوں تو عزیزان، اسلامی تعلیمات کے مطابق دین کا سیاست سے زیادہ گہرا تعلق لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تعلق ہے بھی نہیں بھی، اب یہ چیز آج جاننے کی اس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے ایک واضح اور اشکار نصب العین ہو، یعنی ان کو کسی قیادت اور سیاست نصب ہو جو اپنے قائدانہ صلاحیت اور صفات کے ساتھ نصب العین میں ان کو اس چیز سے آگاہ کرے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے کہ اس میں کیا اور مزید معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور سیاست پہ اس پہ اس کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان، درس کے آغاز سے پہلے میں آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ درس کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمارے فیس بک کامنٹس میں یا ہمیں پرائیویٹلی اطلاع کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے KPSIAJ کراچی۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03011138402۔ ایک بار پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، 03011138402۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ ہماری مزید رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذر المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده سبرت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت محترم، آج کے اس نشست میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حمایت مظلوم جہان، الہی سیاست اور معاشرتی ذمہ داریاں۔ حمایت مظلومین دین مبین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے میں سے ہے، یعنی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں ہر دور میں مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم سے دشمنی اختیار کریں۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کریم واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ظالم کی برائی کو بیان کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ خدا کی طرف سے مستحسن ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں کہا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی بلند آواز سے کی جائے، بالجہر کی جائے۔ خداوند عالم کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی ہمارے علم میں آ جائے، کسی کا گناہ ہمارے علم میں آ جائے، کسی کے عیب ہمارے علم میں آ جائیں تو اس کو چھپایا جائے، اس کو آشکار نہ کیا جائے، اس کو سب کے سامنے نہ بیان کیا جائے۔ تو خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی بلند آواز سے کی جائے، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی کی جائے، مگر مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کی برائی کرے۔ تیز آواز میں کرے، بلند آواز میں کرے، سب کے سامنے کرے، بل جہر کرے۔ آج کے دور میں اگر ہم مثال دیں تو ایم اے جناح روڈ پہ جا کے کرے، ریگل چوک پہ جا کے کرے، قائد اعظم کے مزار پہ جا کے کرے، اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کے ظلم کو آشکار کرنا، اس کو برملا کرنا، دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرنا، یہ اصل میں مظلوم کی حمایت ہے۔ مظلوم کو بھی یہ حق حاصل ہے اور ان لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے جو مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ اصل میں اسلام میں جو چیز سب سے زیادہ بری ہے وہ ظلم ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اس کا جواب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ایک عظیم ظلم ہے، یعنی شرک اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ جو سب سے بڑی برائی کیا ہو گئی، سب سے بڑا گناہ کیا ہو گیا، ظلم ہوا نا، شرک بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے۔ تو ظلم اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور ظالموں پر خداوند عالم نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی۔ لہذا ظالموں کے ظلم کو آشکار کرنا، بیان کرنا، یہ خداوند عالم کو پسند ہے، اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، ظالم کا مقابلہ کرنا، اس بات کی خداوند عالم کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض اوقات حکم ہے۔ اگر کہیں مظلوم ظالموں کے چنگل میں پھنس گئے ہوں تو وہاں جنگ کرنے کی کا حکم ہے۔ مثلاً اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں کہا گیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں قتال نہیں کرتے، یعنی جنگ نہیں کرتے۔ قتال، بعض اوقات ہم لفظ جہاد دیکھتے ہیں نا، قرآن کریم میں جہاد بھی ہے اور قتال بھی ہے، تو جہاد کی بعض اوقات ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، غربت کے خلاف جہاد اور بیماری کے خلاف جہاد اور بے روزگاری کے خلاف جہاد، تو جہاد کی اس طرح ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں لفظ آیا قتال، قتال کا مطلب ہے جنگ۔ تو یہاں پہ کہا گیا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، یعنی جنگ نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کچھ مستضعفین ہیں، مستضعفین وہ لوگ ہیں جو اس روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، اصل میں وہ کمزور نہیں ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ان کو کمزور بنا دیا گیا ہے، ڈاؤن ٹروڈن پیپل، جن کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس مستضعفین کے گروہ میں کچھ رجال ہیں، کچھ نساء ہیں، کچھ ولدان ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ خواتین ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلہا، کہ بارِ الٰہ ہمیں اس قریا سے، اس آبادی سے نجات عطا فرما کہ جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، جہاں ظالموں نے ہمیں اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے ہمارا کوئی ولی بھیج دے، ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج دے، اور اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یعنی مظلوم مرد، عورت، خواتین، بچے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ بار الہ ہم ظالموں کے چنگل میں گھر گئے، گرفتار ہو گئے، ہماری نجات کے لیے کسی سرپرست کو بھیج دے، ہماری نجات کے لیے کسی مددگار کو بھیج دے۔ اور خداوند عالم کہہ رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے۔ تو یہ وہ جہاد ہے جو کہ واجب ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کہاں کہاں مظلوم مسلمان ہیں جو یہی فریاد بلند کر رہے ہیں کہ جو ظالموں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، آپ کشمیر میں دیکھ لیں، آپ فلسطین میں دیکھ لیں، آپ یمن میں دیکھ لیں، آپ برما میں دیکھ لیں، کس کس کی مثال دی جائے کہ جو مظلوم، جن کو دنیا کہتی ہے مظلوم ہے، جن کو صرف ہم نہیں کہتے مظلوم بلکہ دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے مثلا یمن میں، مثلا سال ہا سال سے مظالم ہو رہے ہیں فلسطینیوں پہ، مثلا انسانی حقوق کی بری طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے کشمیر میں، تو دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ظالم ہے. یعنی کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں، ہم شیعہ ہیں تو شیعہ کی حمایت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. یہ تخصیص نہیں ہے کہ مظلوم مسلمان ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے اور ظالم اگر مسلمان ہو تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، نہیں. ظالم کی مذمت ہوگی، ظالم کی مخالفت ہوگی، ظالم سے دشمن ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ شیعہ ہو، اور مظلوم کی حمایت ہوگی خواہ وہ مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ایسے مظلوم کی مدد کے لیے جہاد کرو، جنگ کرو، مقابلہ کرو، صرف مذمت نہ کرو. اور اگر وہ مسلمان بھی ہو تو اس کا حق اور زیادہ ہے. ویسے تو مظلوم کافر بھی ہو تو اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ مسلمان بھی ہو، ایک مسلمان اگر فریاد بلند کرے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی یہ سنے، وَمَن سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ، کوئی شخص یہ فریاد سنے کہ کوئی فریاد کر رہا ہو کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو، فَلَمْ يَجِبْهُ، اور اس کو جواب نہ دے، یعنی اس کے مدد کے لیے نہ پہنچے، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان ہی نہیں. اگر کوئی کسی مسلمان کی فریاد سنے اور اس کی مدد کو نہ پہنچے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز جو مسلمان اپنی صبح کا آغاز کرے تو وہ مسلمانوں کے امور، مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کرے. آپ نے فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث مختلف جگہوں پر ہے، وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، کہ کوئی اس حالت میں صبح کرے کہ اس کو امور مسلمین کی پرواہ نہ ہو، امور مسلمین کا اہتمام نہ کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ دونوں حدیثیں ہمارے یہاں باب وسائل الشیعہ کی 11ویں جلد میں موجود ہیں اور عام مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی فریاد بلند کرے اور اس کی فریاد رسی کو ایک مسلمان نہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ نے مظلوم کی مدد کی. ایک شخص مکے میں آیا، باہر سے کہیں سے آیا تھا اور کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا، مکے کے ایک شخص نے، ظاہر اس وقت اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو کفار و مشرکین کا ہی ماحول تھا، تو مکے کے ایک شخص نے اس سے وہ سامان لے لیا اور اس کی ادائیگی نہیں کی. بعد میں وہ بہت پریشان ہوا، مختلف لوگوں کے پاس گیا، کسی نے اس کی فریاد رسی نہیں کی کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا، اس کا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے فریاد بلند کی اور اس نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. جب اس نے فریاد بلند کی خانہ کعبہ میں یا کوہ ابو قبیس میں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کے لیے پہنچے اور کچھ اور لوگ بھی پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر اس شخص سے کہا کہ بھئی کس نے تمہارے ساتھ یہ ناانصافی کی، اور جس شخص نے یہ زیادتی کی تھی یہ سب لوگ اس کے گھر گئے اور اس کو نکال کے اس کو پابند کیا کہ اس کا مال واپس کرو یا پیسے دو یا چیز واپس کرو. اور اس سے اس کی چیز اس سے اس کی پیمنٹ کروائی، اور اس کے بعد یہ سب لوگوں نے مل کے یہ عہد کیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی مظلوم فریاد بلند کرے گا تو ہم اس کی دادرسی کریں گے، خواہ اس کا کوئی جاننے والا، کوئی سپورٹر، کوئی قبیلے والا اس علاقے میں نہ ہو۔ اور خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہے، معاہدہ سے مراد آپس میں ان لوگوں نے ایک بات طے کی کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی ان کی مدد کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ بعد میں اعلان نبوت کی بھی بہت عرصے کے بعد، تو جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ معاہدہ اتنا پسند ہے کہ اگر مجھے 100 اونٹ بھی دیے جائیں اس کے بدلے تو میں اس معاہدے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اس وقت بظاہر اسلام نہیں آیا تھا، جن لوگوں نے اس مظلوم کی مدد کی وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کو وہ معاہدہ اتنا پسند تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی دادرسی کی گئی، مظلوم کی مدد کی گئی۔ تو دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد یہی ہے کہ ظالم سے دشمنی اور مظلوم کی طرفداری۔ امیر المومنین سے اگر آپ سنیں تو نہج البلاغہ کا جو تیسرا خطبہ ہے، خطبہ شکشقیہ، اس کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ اما والذی فلق الحبۃ وبرا النسما، کہ اس خدا کی قسم کے جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی حیات کو پیدا کیا، لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بے وجود الناصر، اگر مددگار لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی، اگر لوگ میری مدد کو حاضر نہ ہوتے اور مددگار لوگ مدد کرنے کا وعدہ نہ کرتے تو میں کیا کرتا؟ وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی کزت الظالم ولا صغب المظلوم، اور اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری یعنی ظالموں کے پیٹ بھرنے اور مظلوموں کی گرسنگی یعنی مظلوموں کے خالی پیٹ ہونے، بھوکا رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اگر خدا نے یہ عہد نہ لیا ہوتا علماء سے کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسنگی پر خاموش نہیں رہیں گے، تو لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا، تو میں اس خلافت کی باغ ڈور کو اس کی پشت پہ ڈال کے چھوڑ دیتا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَاسٍ أَوَّلِهَا، اور اس کے آخر والے کو بھی اسی برتن سے سیراب کرتا جس سے اول والے کو سیراب کیا تھا، یعنی میں چھوڑ دیتا اس خلافت کو، اس حکومت کو میں چھوڑ دیتا۔ لیکن کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں میں؟ حالانکہ یہ حکومت ان کے نزدیک بہت حقیر اور بہت معمولی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا أَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِ مِنْ أَفْتَتِ عَنْزٍ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہاری دنیا، دیکھیں یہ دنیا کا مطلب ہماری دنیا نہیں ہے، صرف ہماری دنیا میں شاید ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو مولا علی کے پاس تھا۔ مولا علی یہ باتیں اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی کہ جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت اس خطۂ زمین پر، اس ٹیریٹری میں 20 کے قریب ریاستیں جو آج ممالک ہیں وہ اس زمانے میں صوبے تھے۔ عراق ایک صوبہ تھا، خراسان ایک صوبہ تھا، یمن ایک صوبہ تھا، شام ایک صوبہ تھا، حجاز ایک صوبہ تھا۔ اتنی بڑی ریاست کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری دنیا ہے یہ میرے نزدیک بکری کی چھینک سے، جو اس کی ناک سے غلاظت نکلتی ہے، اس سے بھی حقیر تر ہے۔ اچھا، یہ اگر اتنی حقیر ہے تو آپ نے کیوں قبول کیا اس کو؟ یہی تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کو قبول کرنے میں علی کے لیے کوئی دلچسپی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ مظلوموں کی داد رسی ہو، بس۔ کیا کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، جب ہم علماء کہتے ہیں نا تو اس میں سر فہرست آئمہ تحرین آتے ہیں اور اس کے بعد دیگر علماء بھی آتے ہیں، تو خدا نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالموں کے شکم پوری اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اگر وہ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر ظالم طاقتور ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، اگر وہ دیکھیں گے مظلوم نان شبینہ کو ترس رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا استحصال ہو رہا ہے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، خدا نے ان سے عہد لیا ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو گویا وہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے۔ خدا کا عہد ہے یہ جو ہم علماء کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہ صرف فضیلت نہیں ہے، وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی ایک مثال، جو سب سے بڑی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں، کوئی 35 سورتوں کے اندر جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم ایک انقلابی نبی کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جو جا کے فرعون کو چیلنج کرتے ہیں، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی سیرت یہ ہے، تو اندازہ لگا لیں علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اور یہاں مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ خدا نے عہد لیا ہے کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اٹھ کھڑے ہوں گے، احتجاج کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اور امیر المومنین کا یہ جملہ تو بہت ہی معروف ہے، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے وصیت نامے میں ہے، جب آپ کو ضربت لگ گئی ابن ملجم کی اور آپ نے آخری وصیتیں کی، اس میں آپ نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، حسن حسین کو فرمایا۔ اس کے آگے یہ بھی فرمایا کہ میری جو یہ وصیت ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جہاں تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، ہم سب کے لیے پیغام ہے، صرف حسن حسین کے لیے نہیں ہے، لیکن خاص طور پر براہ راست آپ نے جو ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ دیکھو تم دونوں ظالموں کے دشمن بنو، کونا للظالم خصما، ظالموں سے دشمنی اختیار کرو، فقط ظالموں کی مذمت نہ کرو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار بنو، صرف مظلوم سے اظہار ہمدردی نہ کرو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کشمیری ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطینی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرو جس طرح مدد کرنا ممکن ہے، اور ظالم سے دشمنی اختیار کرو، صرف ظالموں کی مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کے ساتھ ساتھ مرمت بھی ضروری ہے۔ تو کون للظالم خصما، ظالم سے دشمنی اختیار کرو، تو یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سیاست ہے، آج کل ہمارے یہاں لفظ سیاست جو ہے بہت ہی برا لفظ ہو گیا، ذرا سی کوئی بات ایسی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں، یعنی بہت گھٹیا کام کر رہے ہیں، بہت برا کام کر رہے ہیں، حالانکہ لفظ سیاست ایک مقدس لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے امور کی تدبیر کرنا، اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی اہم لفظ ہے، کیونکہ اگر آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں تو ائمہ تحرین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، اور زیارت جامعہ کبیرہ آپ جانتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتہ الحلم و اصول الکرم و قادۃ الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسۃ العباد، ساسۃ العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن۔ تو یہ ساسۃ العباد کا مطلب کیا ہے کہ اے بند سلام ہو آپ پر، دیگر تمام صفات و خصوصیات کا ترجمہ نہیں کر رہا میں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس جملے کی اس عبارت کا صرف ترجمہ کروں، ساست العباد یعنی بندوں کے امور کو منظم کرنے والے، ساسا یسوسو کا مطلب ہے امور کا اہتمام کرنا، اسی سے ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی ایک لفظ آیا ہے، وہ ہے سائس۔ سائس اس شخص کو کہتے ہیں جو گھوڑوں کی تربیت کرتا ہے، گھوڑوں کو ٹریننگ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائس۔ تو ساست العباد کا مطلب یہ کہ بندوں کے امور کو آرگنائز کرنے والے، مینیج کرنے والے، اسی سے لفظ نکلا سیاسہ، یعنی چیزوں کو، امور کو مینیج کرنا۔ لیکن یہ لفظ اتنا گندا ہو گیا، اس کو کیا گیا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے اور بہت مقدس الفاظ ہیں کہ جن کو ہم نے بہت ہی غلط معنی پہنا دیا ہے۔ صلوات کتنا اچھا لفظ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ صلواتیں سنا رہے تھے، صلواتیں سنانا، یعنی اس لفظ کو، ایک صلوات کتنا اچھا لفظ ہے، اس کو ہم کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اور لن ترانی سنانا، لن ترانی قرآن کی آیت ہے، یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ اردو زبان میں بتائیے کس محاورے میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، خدا کا نام ہے رقیب، خدا کا ایک نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہے یا رقیب، ہو رقیب یعنی نگران، نگہبان، خدا بندوں کا نگران ہے، نگہبان ہے۔ ہمارے زبان میں رقیب کا مطلب ہے دشمن، رقیب یعنی دشمن، رقابت یعنی دشمنی۔ اردو شاعری کے اندر رقیب بہت برا لفظ ہے، غالب نے بھی اس کو برے معنوں میں استعمال کیا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازدان اپنا، اور رقیب کے ساتھ ایک اور لفظ لگا دیتے ہیں رقیب روسیہ، یعنی جو اللہ کی صفت ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ اشر کیا۔ تو سیاست کا لفظ اسی طرح بہت گندا کر دیا گیا، اور اس کا معنی کچھ کا کچھ کر دیا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کا انتظام اور انسرام کو آرگنائز کرنا، مینیج کرنا، جو اصل میں سیاست ہے، اس کو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو طرح سے کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ طریقہ کار ہے جو الہی طریقہ کار ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی روش تھی، جو ائمہ طاہرین کی روش تھی، اور ایک روش وہ ہے جو دنیا نے ایجاد کر لیا ہے، بنا لیا ہے، اس کے اندر چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ بولنا ہے، بےمانی کرنا ہے، لوگوں سے وعدے کرنا ہے اور پورا نہیں کرنا ہے، یو ٹرن لینا ہے، تو یہ سب چیزیں۔ اور پھر ڈٹائی سے یہ کہنا کہ وعدہ کوئی قرآن اور حدیث ہے، استغفر اللہ، وعدہ قرآن و حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں وعدے کو پورا کرنے کی تاکید ہے، واجب ہے، اوفو بالعقود، قرآن کریم میں ہے نا، وعدوں کو پورا کرو۔ تو یہ جو سیاست بن گئی ہے اس وقت معاشرے کے اندر، جس کے اندر ہر طرح کے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی شامل ہے، ظاہر ہے کہ جب اس چیز کو انسان دیکھتا ہے، اور مسلسل اسی کو دیکھتا ہے ہر طرف، وہ سمجھتا ہے یہی سیاست، اور سیاست بہت ہی گھٹیا چیز ہے۔ لیکن وہ سیاست جس کو الہی سیاست ہم کہتے ہیں، وہ سیاست جو انبیاء علیہ السلام نے کی، امیر المؤمنین نے کی، اس کے اندر انسان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی۔ جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا ایران میں شاہ کے دور میں، تو ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور آ کے اس نے ان کی بڑی تعریفیں کی، پہلے تو کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، ایسے مرجع تقلید ہیں، آپ کی کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ پھر کہنے لگا آپ اتنے عظیم آدمی ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سی کن چکروں میں؟ کہا کہ یہ جو کام ہے، یہ سیاست، یہ تو بہت ہی گھٹیا کام ہے، یہ کام وہ ہے جو بہت ہی گھٹیا کام ہے، آپ ان چکروں میں کہاں پڑ گئے؟ فارسی میں ایک محاورہ ہوتا ہے، بہت ہی برے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، فدر سوختنی، یہ آ گئی فدر سوختنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اردو میں آپ اس کو ذرا مناسب ترجمہ اگر ہم کریں تو کہیں گے یہ گھٹیا پن ہے، یہ کمینہ پن ہے، یہ گھٹیا پن ہے، کہاں ان چکروں میں آپ پڑ گئے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم ہیں نا اس کے لیے، آپ کہاں ان چکروں میں پڑ گئے؟ امام خمینی نے کہا کہ خوب ہمارے نزدیک جو ہے وہ سیاست پدر سوختانی نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہوگی. آپ نے کہا ہمارے لیے نزدیک یہ نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہوگی ہے. اور ہمارے نزدیک تو سیاست کا مطلب جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے معاملات کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے، معاشرے کی خدمت کرنا ہے، اور اس کام کا حق جتنا آپ کو ہے اتنے ہمیں بھی ہے، ہم کیوں چھوڑ دیں اس کام کو؟ تو دیکھیں یہی روش اس زمانے میں تھی. امام خمینی نے ایک جگہ لکھا ہے، اس چیز کو بیان بھی کیا ہے، کہ سیاست اتنا برا لفظ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے روحانی یا سیاسی، یعنی سیاسی عالم، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ معاذ اللہ یہ کوئی بدکار عالم ہے، بہت برا عالم ہے یہ جو سیاست کرنے والا عالم ہے. تو اتنا گندا بنا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اسلامی اصول ہیں سیاست کے، اس کو ان تمام اصولوں کو پس پوش ڈال دیا گیا. اور اس کے اندر خاص طور پر جو مظلوم کی حمایت والی پالیسی ہے، جو حضرت امام خمینی نے بھی اپنے زمانے میں انقلاب سے پہلے سے انہوں نے فلسطین کی حمایت کو جاری رکھا ہوا ہے، انقلاب سے پہلے سے انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہوئی ہے. تو اس پالیسی سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے سیاست کو برا کرنا، ایسے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرنا کہ جو مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، جو مظلوموں کے حق میں بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا گیا. ہمارے یہاں آج تک، اب تو انقلاب کو 40 سال ہو گئے، آج تک لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں مثلا فلسطینیوں کی حمایت کی کیا ضرورت ہے، فلسطین کون سے ہماری حمایت کرتے ہیں، ہم بھی تو مظلوم ہیں، ہم بھی تو اتنے لاشیں اٹھا رہے ہیں، فلسطینیوں کے بھی ہمارے حمایت میں جلوس نکالا. بھئی فلسطینی ہمارے حمایت میں کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ان کی حمایت کرنی ہے. ہم ان کی حمایت اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ہماری حمایت کریں، ہم ان کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے الہی فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں. اگر ہم امیر المومنین کو ماننے والے ہیں تو امیر المومنین کے وصیت نامے میں یہ تو کہا گیا ہے کہ مظلوم سے دشمنی کرو اور ظالم کی مدد کرو. ہم تو ابھی اس اسٹیج پہ پہنچے نہیں، ابھی تو صرف ہم ظالم کی مذمت کر رہے ہیں اور مظلوم سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہمیں تو ابھی اس سے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے. ابھی تو چونکہ معاشرے کے اندر شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، اس لیے ابھی لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، شعور پیدا کرنے کے لیے، آگہی پیدا کرنے کے لیے فقط آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ ریلی نکال رہے ہیں، آپ بینر لگا رہے ہیں، آپ پینافیکس لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. لیکن اصل ہدف و مقصد صرف یہ نہیں ہے، اصل ہدف و مقصد اس سے آگے، اور وہ یہ کہ آپ اس پوزیشن میں آئیں کہ واقعی ظالم سے دشمنی کریں. آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ظالموں سے واقعی دشمنی کر رہے ہیں، جو ظالموں سے ٹکرا رہے ہیں، جو ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب ظالموں سے ہم مقابلے پر آئیں گے تو ظالم ہمیں نقصان بھی پہنچائے گا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. ظالموں سے ہماری لڑائی بھی ہو جائے گی. بہت سے ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں وہ چاہتے ہیں بس فلاحی کام کریں، راشن بانٹ دیں، دوائی دے دیں، کسی کی فیس دے دیں، کسی کا آپریشن کروا دیں، کسی بیوہ کو سلائی مشین دے دیں. یہ سارے کام اچھے ہیں، اسلام کی نگاہ میں بھی اچھے ہیں، اگر کسی کی مدد کی جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی غریب کی امداد کر دی جائے، کسی بچے کی فیس دے دی جائے، کسی کا علاج معالجہ کروا دیا جائے، یہ اچھا کام ہے اور فلاحی کام ہے. لیکن اس سے ذرا بڑا کام یہ ہے کہ آپ معاشرے سے ان اسباب اور وجوہات کو دور کریں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر غربت، جہالت، بیماری اور بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے یہ استحصالی نظام ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب غریب ہے، جس کی وجہ سے یہ بیوہ بیوہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ فیس نہیں دے پا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص اپنا علاج نہیں کروا پا رہا ہے. ان اسباب کو دور کریں. جب آپ ان اسباب کو دور کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں اس کا بنیادی سبب جو ہے ظالمانہ نظام ہے، استحصالی نظام ہے۔ پھر جب آپ ظالم کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، ابھی تو ایسا ہے نا کہ ایک شخص بھوکا ہے اور وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں بلبلا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میری پاس ایک روٹی تھی، وہ کوئی چھین کے لے گیا۔ آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ لو 100 روپے کا نوٹ، یہ سامنے ہوٹل ہے نا، یہاں سے جا کے روٹی اور سالن لو اور کھا لو۔ وہ 100 روپے لے کر گیا اور اس نے اپنا پیٹ بھر لیا، 100 روپے میں پیٹ بھر سکتا ہے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، آپ نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، یہ اچھا کام ہے، اسلام کی نگاہ میں بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کل جب دوبارہ آپ یہاں سے گزریں گے، پھر یہ رو رہا ہوگا، پھر وہ یہی بات کہے گا، پھر ایک 100 روپے کا نوٹ اور دیں گے آپ، پرسوں پھر دیں گے آپ۔ پھر آپ اگلی گلی میں جائیں گے، ایک شخص اور وہاں پر اسی طرح بلبلا رہا ہوگا، ایک 100 روپے کا نوٹ آپ وہاں پہ بھی دیں گے۔ آپ کب تک یہ 100 100 روپے بانٹتے رہیں گے؟ ایک مرتبہ آپ کو کچھ ایسا کام کرنا ہوگا کہ وہ شخص جو اس کی روٹی چھین کے لے کے جاتا ہے، اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ اور جب آپ اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالیں گے، کسی ظالم کی کلائی میں، کسی استحصال کرنے والے کی کلائی پہ ہاتھ ڈالیں گے، تو وہ بھی زور لگائے گا اور آپ بھی زور لگائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، مقابلہ ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی۔ یہ مقابلہ، یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں مقدس ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اس ظالم کی کلائی مروڑ دی، تو معاشرے میں بہت سے لوگوں کی روٹیاں بچ جائیں گی، اور پھر آپ کو 100 100 روپے نہیں بانٹنے پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر دیا، ایک مرتبہ اگر آپ نے استحصالی نظام کا خاتمہ کر دیا، تو بہت سارے کام جو آج آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ لوگ جو فلاحی کام کرتے ہیں، وہ لڑائی نہیں چاہتے، وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ چاہتے امن امن کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے رہیں، اور وہ سارے کام ہوتے رہتے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مظلوم ہے، جس کی وجہ سے یہ بیوہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے یتیم ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شخص غریب ہے، اسی کو مہمان خصوصی بلا لیا جاتا ہے۔ جیسے سیلاب آیا، تو ایک بڑے آدمی نے جو بہت انفلوئنشل تھا، بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والا تھا، اس نے اپنی زرعی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی طرف موڑ دیا، اور جناب کئی سو گاؤں دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے، لوگ مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں غریب لوگوں کی۔ اب جب لوگ مر گئے، جب فصلیں تباہ ہو گئیں، پھر وہی شخص جس نے اپنی زمین بچانے کے لیے انسانوں کو مروا دیا، وہ راشن کا ٹرک لے کے آ گیا، اسی کے ہاتھ سے پھر راشن تقسیم کیا گیا، پھر اسی کی تصویریں کھینچی، فوٹو سیشنز ہوئے۔ اگلے الیکشن میں پھر وہ آ گیا کہ مجھے ووٹ دو، میں نے تمہیں راشن پہنچایا تھا نا جب سیلاب آیا تھا، تو سیلاب اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ کتنے سادہ امیر بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے ظالم اور مظلوم کی۔ اگر ایک مرتبہ وہ جنگ ہو جائے، تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو مظلوم سے دشمنی، مظلوم کی مدد اور ظالم سے دشمنی، صرف ظالم کی مذمت نہیں، تو اسلام کا تقاضا اس سے زیادہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے، اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ امر بالمعروف نہی عن منکر میں بھی جتنا انسان کر سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مظلوم ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی حمایت کے لیے نکلنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جانے سے کیا ہوگا، یا دھرنا ہوتا رہا 26 دن تک، بہت سے لوگ گئے، بہت سے لوگ نہیں، یہ گھر میں بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ہمارے جانے سے کیا ہوگا۔ آپ کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی، چاہے اور کچھ نہ ہوتا ہو، لیکن ایک آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ مظلوم کی آپ حمایت کریں، تو آپ کی ذمہ داری کم از کم پوری ہو جائے گی۔ تو بس آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے جس کو ہم الہی سیاست کہتے ہیں، اس الہی سیاست کے اندر کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بس میں جتنا ہے انسان کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ مظلوم کی مدد کرے جتنا کر سکتا ہے۔ اور آخری جملہ کہہ کے میں ختم کروں گا، وہ حضرت امام خمینی کا جملہ ہے کہ ما مکلف بے وظیفہ ایم نہ مکلف بے نتیجہ، کہ ہم جو ہیں اپنے وظیفہ یعنی اپنی ڈیوٹی، اپنی ریسپانسبلٹیز کے ذمہ دار ہیں، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں۔ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ نتیجہ یہ نکل جائے۔ مثلا آج ہم اگر فرض کریں کہ فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ فلسطین کو آزاد کروائیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ پوری کریں۔ اگر ہماری ڈیوٹی ان کی مدد کر رہے ہیں مدد کریں، اگر ہماری ڈیوٹی ریلی نکالنے ہم ریلی نکالیں، اگر ہماری ڈیوٹی ظالم سے مقابلہ کرنے مقابلہ کریں۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ بس خدا ہم سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، خدا ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو تمہاری ذمہ داری تھی تم نے وہ ادا کی یا نہیں کی۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو ہم بارگاہ الہی میں سرخرو ہوں گے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ورنہ ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں کی تو ہم ظالموں کے ساتھ عذاب کا شکار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کیا، عذاب پوری قوم پر آیا۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا، فرزند رسول، اونٹنی کا قاتل تو ایک شخص تھا، عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا کہ پوری قوم نے نہیں روکا اس کو، اس لیے عذاب آیا۔ اگر قوم آگے بڑھ کے اس کو روکتی تو ظاہر اپنی ذمہ داری پوری کرتی، چونکہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، اس لیے پوری قوم پر عذاب آیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور مظلوم کی حمایت کریں، ظالموں کی مخالفت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ پہلا سوال آیا ہے کہ کیا انقلاب کا مطلب ہر وقت حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے؟ دیکھیں، انقلاب کا مطلب ہے چیزوں کو منقلب کرنا، الٹ دینا۔ ایک ظالمانہ نظام ہے، اس کو الٹ کر عادلانہ نظام لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ انقلاب جب سیاسی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ لفظی اعتبار سے تو ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، فقہ میں آپ جا کے دیکھیں تو انقلاب کا مطلب تو منقلب ہونا ہے، کہ کوئی چیز جو ہے اپنی اصلی شکل سے منقلب ہو جائے، اور متحرات میں سے ہے انقلاب۔ تو مختلف علوم میں مختلف الفاظ کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہاں انقلاب کا معنی یہی ہے۔ البتہ اس کے لفظی معنی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ انقلابی اقدام کیا، انقلابی کام کیا، انقلابی سوچ ہے ان کی، یعنی ان کی سوچ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے وہ بیزار ہیں اور اس کو تبدیل کر کے ایک نئے حالات کو لانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں انقلابی سوچ۔ یعنی اصل میں دیکھیں، جو تبدیلی جس کو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں تبدیلی کے دو میتھڈس ہیں، ایک ہے ایولوشنری میتھڈ، ایک ہے ریولوشنری میتھڈ، ٹھیک ہے؟ ایک ہے تدریجی طریقہ، ایک ہے انقلابی طریقہ۔ مثلا یہ میز ہے، میں اس کو الٹنا چاہتا ہوں، تو اس کے دو طریقے ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آرام سے پکڑ کے تھوڑا سا ٹیڑھا کریں، پھر ایک مرتبہ اور ٹیڑھا کریں، اس طرح اس کی ٹانگیں اوپر ہو جائیں گی اور یہ سرفیس نیچے ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ایسے پکڑ کے ایسے الٹ دیں، ایک تدریجی طریقہ ہے، ایک انقلابی طریقہ ہے۔ حمایت مظلومین اور پرورش مظلومین، کیا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں؟ اور ان دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے مظلومین کو کس طرح فائدہ پہنچایا جائے؟ اب پتہ نہیں پرورش مظلومین کا مطلب کیا ہے آپ کے۔ حمایت مظلومین کا مطلب اگر آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کا مطلب اگر یہ ہے کہ اگر مظلومین کی پرورش کی جائے، ان کی مثلا ہیلپ کر دی جائے، ان کی ضروریات پوری کر دی جائیں، تو یہ بھی حمایت ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ کہ مظلوم کی حمایت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں اور جہاں تک ہو سکے، لیکن اس سے زیادہ تقاضا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں اور جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کریں۔ بس یہ دو سوالات آئے، بس تو اختتام کرتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینوں کی عظمت کا واسطہ، برکتوں اور فضیلتوں کا واسطہ کہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تمام تربیت بذاتی کے باوجود جو نیکیاں ہم انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار و عوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاک اللہ، ہم خواجہ جماعت کی جانب سے تہ دل سے مومن و متشکر ہے ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کی جانب سے کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کوئز کمپٹیشن میں رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل اپلیکیشن KPSIAJ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تمام گھر کے افراد بھی ایک ہی موبائل نمبر سے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کوئز کی ٹائمنگ آج رات 12 بجے سے کل رات 9 بجے سے پہلے تک کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ عزیزان، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے لیکن ایک بار آپ کو اس چیز سے پھر میں آگاہ کرتا چلوں کہ جو خواجہ جماعت کی جانب سے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے یہ صرف درس پہ مشتمل نہیں ہے بلکہ اعمال اور مجالس پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس سے تلاوت قرآن مجید حیدر بھائی علامہ صاحب اور سوز خانی کے فرائض انشاءاللہ مسلم مہدی و برادران انجام دیں گے، اور خطابت کے انشاءاللہ فرائض حجت اسلام مولانا امین شہیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا وفی کل سا ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا توا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔